بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم پچھلے درس میں بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کے تعلق سے، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ولا يجوز اطلاق القول بانه حكايه عن كلام الله او عباره، یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے یہ کہنا مطلقاً کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. حکایتاً یا عبارتاً، کیا معنی ہے ان جملوں کا میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن یہ بات ہو رہی ہے کہ بدعت کا یہ موقف ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا اگر کلام بھی مان لیتے ہیں تو حقیقی کلام نہیں ہے، مجازی کلام ہے، حقیقت نہیں. اور پھر اس مجاز کو انہوں نے کسی نے کہا حکایت ہے، کسی نے کہا عبارت ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی مختصر تفصیل. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول لا يجوز اطلاق القول، ولم يقل لا يجوز القول. شیخ الاسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ قول کو مطلقا کہا جائے، بلکہ یہ نہیں فرمایا لا يجوز القول، یہ کہنا ہی جائز نہیں ہے. یعنی یہ جائز نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی عبارت ہے اطلاقاً. وہ یہ بھی جائز نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت ہے علی سبیل الاطلاق. اچھا، جن لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت ہے، یہ کلابیہ ہیں، یہ فرقہ جو بن کلاب کی طرف منسوب ہوا ہے، اور پھر ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ نے اس فرقے میں شامل تھے، یعنی معتزلہ کو چھوڑ کر کلابیہ فرقے میں شامل ہوئے، پھر ان سے کچھ اختلاف کر کے ابن کلاب سے پھر اپنا فرقہ اشعری جو بنا دیا. تو کلابیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید حکایت عن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی حکایت ہے. اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عبارت عن کلام اللہ، یہ اشعری ہیں، اشعری کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کی عبارت تعبیر ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس قول کی تعبیر کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اب پھر معنی بیان کرتے ہیں، وہ لفظ کچھ اور ہوتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا، کسی آپ کو ایک جملہ دیا جاتا ہے، آپ اس کی تعبیر کیجئے کیا ہے، آپ پھر اس جملے کی الفاظوں کی مختلف دوسرے الفاظ لے کے اس کو آسان جملوں میں بیان کر دیتے ہیں، اسے تعبیر کہتے ہیں. حکایتاً جو ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے لیکن حقیقت کی طرف سے نہیں، جیسے آواز کی ایکو ہوتی ہے. ایکو کیا ہوتی ہے؟ اب ایک آواز جو آپ پہاڑوں کی وادی میں جا کے زور سے بولتے ہیں یا چیختے ہیں تو آپ کی آواز دوبارہ آپ کو سنائی دیتی ہے. تو حکایتاً یعنی اس قول، اس کلام کی مثل ہے، وہ خود نہیں ہے، اس کی مثل ہے، یہ حکایت ہے. عبارت قول تو ہے لیکن اس کی تفسیر ہے، اصل قول نہیں ہے. اب دیکھیں شیخ صاحب فرمانے ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں والکل اتفقوا علی ان القرآن الذی فی المصحف لیس کلام اللہ، اشعری ہوں یا کلابی ہوں، ان سب کا اتفاق ہے کہ جو قرآن مجید جو کتاب میں ہے، مصحف کتاب میں ہے، یہ اللہ کے کلام نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ بل ہوا اما حکایت او عبارت، یا تو حکایت ہے یا عبارت ہے، وہی بات ہے. یہ قرآن مجید اس وقت جو کتاب شکل میں موجود ہے، یہ قرآن مجید جو ہے اشاعرہ کا اور کلابیہ کا اتفاق یعنی اجماع سب کا، یہ کہتے کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ کے کلام نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ ان کے نزدیک؟ یا تو حکایت ہے یعنی اللہ کے کلام کی مثل ہے، ہے کسی اور کا کلام ہے اس کی مثل، یا عبارت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، یعنی اللہ نے کلام تو فرمایا لیکن اس کی تفسیر ہے، یہ تعبیر اللہ تعالیٰ کے کلام کی، عبارت عن کلام اللہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں والفرق بینهما ان الحکایۃ المماثلہ، کہ حکایت جو مماثلت ہے، یعنی یہ جو کلام ان کے نزدیک ایسا جیسا کہ آپ نے اس کلام کو آئینے کے سامنے رکھ دیا ہے، تو جو آئینے میں لکھا ہوا ہے وہ کیا وہی چیز ہے جو حقیقتاً لکھی گئی ہے، یا آئینے میں کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ تو آئینے میں جو آئینے میں ہے وہ کہتے ہیں یہ حکایت ہے حقیقت کی. آئینے کے جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہیں تو آپ، لیکن کیا حقیقتاً آپ ہیں، یا آپ کی مثل جو ہے، آپ کی مماثلت جو ہے وہ اس آئینے میں شیشے میں سامنے آ گئی ہے، مماثلت ہے، آپ کو ریفلیکشن سمجھ لیں یا کچھ بھی آپ الفاظ میں کہہ دیں، یا آپ کی مماثلت ہے. یا جس طریقے سے جو میں نے مثال دی ہے ایکو جو ہوتی ہے آواز کی، جب آپ زور سے بولتے ہیں یا چیختے ہیں وادیوں میں تو آپ کی آواز گونج کے واپس آتی ہے، یہ جو گونج ہوتی ہے ایکو جو ہوتی ہے یہ کس کی آواز ہے؟ آواز تو آپ کی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا جو پہلے آواز آپ نے نکالی تھی آپ نے ایک مرتبہ یعنی آپ نے کہا اللہ اکبر زور سے، یہ پھر اللہ کو دوبارہ آپ کو سنائی دیا، ٹھیک ہے نا، یہ گونج ہے ایکو جسے کہتے ہیں. تو آپ نے ایک دفعہ کہا، دوسری مرتبہ کہاں سے آیا؟ اب یہ آپ کی آواز کی مثل ہے، مماثلت ہے، اسے کہتے ہیں حکایت ہے. آئیے سمجھ، یہ حکایت ہے. اچھا عبارت کیا معنی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عثیم رحمہ اللہ، کہ جو کلام کرنے والا ہے وہ جو بات کرنا چاہتا ہے یا جس کی بات کرنا چاہتا ہے وہ آواز اور حرف سے بات کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، وہ جب جبریل امین علیہ السلام کے منہ سے نکلے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے جو قرآن مجید ہے، تو اصل یہ وہ لفظ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفت ہے. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ حروف کس کے ہیں؟ یہ معنی کس کے ہیں؟ یا تو جبریل علیہ السلام علیہ السلام کے ہیں یا آپ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. اس کہتے ہیں تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعبیر ہے جو مخلوق ہے، جو تعبیر ہو رہے جو الفاظ مخلوق کے ذریعے سے نکلتے ہیں تو وہ مخلوق ہی ہیں. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ بیتین رحمہ اللہ، تو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ مطلقاً کہیں کہ قرآن مجید حکایت ہے یا عبارت ہے، لیکن جب تفصیل کی ہم بات کرتے ہیں تو قد یجوز ان نقول ان القارئ الان يعبر عن کلام اللہ او یحکی کلام اللہ لأن لفظه بالقرآن ليس هو كلام الله. لیکن جب تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے کہ یہ کہنا، اب ذرا غور سے سنیں، مطلقاً اور تفصیل میں کیا فرق ہے؟ مطلق تو جائز نہیں ہے کہ القرآن عبارت عن کلام اللہ یا القرآن حکایت عن کلام اللہ، مطلب ایک حقیقت تو اللہ کے کلام نہیں ہے، انکار ہے کہ نہیں اللہ کی صفت کا؟ انکار ہے. اچھا اب جب تفصیل سے ہم بات کرتے ہیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ رحمہ اللہ، کہ جیسے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قاری ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یہ اس وقت اللہ تعالی کلام کی تعبیر کر رہا ہے یا اللہ تعالی کلام کی محاکات و مماثلت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو لفظ وہ اس وقت ادا کر رہا ہے وہ اس کا اپنی زبان سے نکلا ہوا جو مخلوق لفظ ہے وہ ہے، اللہ کے کلام جو صفت ہے وہ نہیں ہے جو حقیقتاً ہے. اے سمجھ, جس وقت میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سورہ فاتحہ کی پہلی آیات, یہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہ میرے زبان سے نکلے ہیں, آواز بھی ہے حروف بھی ہیں, مخلوق ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے کیا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس پاک کلام سورہ فاتحہ کی تعبیر کی ہے یا اس کی حکایت, وہی الفاظ جو ہیں اس میں الفاظ میں نے اپنی زبان سے نکالے ہیں, یہ وہ الفاظ جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں اس وقت وہی الفاظ ہیں کہ نہیں؟ میں نے ان الفاظ جو قرآن مجید جو کتابی شکل میں ہیں نقل کر کے وہاں سے دیکھ کے, نقل یعنی دیکھنا, دیکھ کے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں. جو لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں کتاب میں یہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام ہے. جو میری زبان سے نکلا ہے یہ بھی اللہ ہی کی کلام ہے, کسی اور کے کلام نہیں ہے. لیکن جو الفاظ میری زبان سے نکلے ہیں میں نے حقیقتاً کیا کی ہے؟ اس کتاب میں جو لکھا اس کی تعبیر اپنی زبان سے کی ہے. تعبیر بھی کہہ سکتے ہیں, الفاظ نہیں, نہیں الفاظ وہی ہیں. التعبیر ما هو المکتوب, جو لکھا ہوا ہے اس کی تعبیر کہیں, اس کو حکایت کہیں, الفاظ جو بھی آپ کہیں, جب الفاظ وہی ہیں چینج نہیں ہے, کاپی کاپی کہہ دیں آپ, حکایتاً کاپی کو کاپی کو بھی کہتے ہیں, تو اس کو میں نے کاپی کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر میں تفسیر کرتا ہوں ٹھیک ہے نا, پھر تب تعبیر بھی ہوگی اور پھر وہ لفظ بھی ہوگا. بات سمجھائیے, وہ کہتے جو لفظ لکھا ہے تفسیر کے بغیر وہ تعبیر ہے. ہم کہتے جو لفظ ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہی الفاظ ہیں, وہی الفاظ ہیں, تو پھر یہ اللہ کے کلام ہے جو ہمارے زبان سے ادا ہوئی ہے. اسے آپ تعبیر کہنا چاہیں, کچھ بھی کہنا چاہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہنا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے حقیقتاً جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ کہتے ہیں جو کتاب میں لکھے اللہ کے کلام نہیں ہے, یہ حکایت ان کلام ہے, جو الفاظ لکھے قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ جو میری زبان سے نکل رہا ہے وہ اللہ کے کلام بھی ہے, وہ میری زبان سے ادا ہوئے الفاظ بھی ہیں. آپ اسے کاپی کہیں, آپ اسے حکایت کہیں, آپ اسے عبارت کہیں, جب وہی الفاظ ہیں تو کوئی فرق نہیں. لیکن فرق تب پڑتا ہے جب کہتے جو لکھا ہوا بھی ہے قرآن مجید کے کتابوں میں یہ بھی عبارت ہے یا یہ بھی حکایت ہے, حقیقت نہیں ہے, تب ہم کہتے اطلاق القول جائز نہیں ہے. لیکن اس تفصیل سے جب آپ کہتے کہ میری زبان سے جو الفاظ نکلے, جو آپ کی زبان سے نکل رہے ہیں ادا ہو رہے الفاظ, یا آپ یہ کہنا چاہتے کہ حکایت عن کلام اللہ ہے یا عبارت عن کلام اللہ ہے, تو اس اعتبار سے کہنا جائز ہے. ٹھیک ہے نا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا القول على هذا التقييد لا بأس به, یہ قول اس قید کے ساتھ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا مطلقاً کہ قرآن عبارت یا حکایت عن کلام اللہ لا يجوز, یہ جائز نہیں ہے. اور مصنف رحمہ اللہ یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اپنی عبارت میں بہت ہی زیادہ محتاط اور دقیق تھے, اس لیے فرمایا لا يجوز اطلاق القول, مطلقاً کہنا جائز نہیں ہے, لیکن تقید اور تعین لازمی ہے اس معاملے میں. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے بل اذا قرأه الناس او كتبوه في المصاحف, بلکہ جب لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو یا لکھتے ہیں مصاحف یعنی کتابی شکل میں, لم يخرج بذلك عن ان يكون كلام الله تعالى حقيقه, یہ سے خارج نہیں ہے کہ جو لکھا ہوا ہے جو لوگ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے حقیقتا, یعنی اس سے خارج نہیں ہے, حقیقت اللہ تعالیٰ کے کلام ہی ہے جو لکھا جا رہا ہے اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں. فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغًا مُؤَدِّيًا, یقیناً کلام جو ہے اس کی نسبت حقیقتاً اسی کی طرف ہوتی ہے ابتداء جو کلام کرتا ہے, نہ اس کی طرف جو اس کو ادا یا اس کے بلاغ کرتا ہے. جب کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہوتا ہے دوسرا اس کو سن رہا ہوتا ہے, تو جو بات ہو رہی ہے وہ جملے جو کس کی طرف منسوب ہیں, جو ابتداء جو بات کر رہا ہے, اگر سننے والا اسے آگے نقل کرے تو پھر وہ مبلغ ہوتے مؤدی ہوتے نہ کہ حقیقتاً وہ کلام کرنے والا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شعبہ عظیم رحمہ اللہ, جتنے بھی لوگ لکھیں قرآن مجید کو کتابوں میں یا اسے یاد کر اپنے سینوں میں یا اپنی زبانیں سے اس کی تلاوت کریں, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام سے خارج نہیں ہیں. پھر اس کی تعلیل بیان کی ہے کہ کلام جو اس کا اضافہ یا نسبت حقیقتاً اسی کی طرف ہوتی جو شروع میں یا ابتدائی طور پر کلام کرتا ہے. وہ یہ تعلیل واضح ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں جو کلام جو ہے حقیقتاً اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی جس نے شروع میں اسے ادا کیا ہے, لیکن اور اس کی اضافت تبلیغ کرنے والے کی طرف جو ہوتی ہے وہ علی سبیل التوسع ہے, حقیقتاً نہیں ہے. اب مثال کے طور پر اگر جب ہم یہ پڑھتے ہیں حکم المحبت ثابت الارکان مال الصدود بفسخ ذاك یدانی, شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ عثیم رحمہ اللہ, یہ شعر کا بیت جو ہے یہ حقیقتاً منسوب ہے ابن القیم کی طرف رحمہ اللہ. اچھا دوسری مثال, اگر آپ یہ کہتے ہیں کلامنا لفظ مفید کستقم واسم فعل ثم حرف الکلم, اور یہ حقیقتاً منسوب ہے ابن مالک کی طرف, تو اسے یہ ثابت ہوا کہ کلام جو ہے حقیقتاً اس کی اضافت یا نسبت جو ہے سب سے پہلے کہنے والے کی طرف ہوتی ہے. یعنی جب میں نے یہ دونوں شعر پڑھے آپ نے مجھ سے سنا ہے, کیا یہ میرے الفاظ ہیں, یہ میرا شعر ہے یا ابن القیم اور ابن مالک کا شعر ہیں یا اشعار ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے سنا ہے, میں نے مبلغ ہیں, آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے یہ شعر پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے کیونکہ میری زبان سے آپ نے سنا ہے, لیکن کیا میرا اپنے شعر ہیں؟ یہ میرے اپنے شعر نہیں ہیں, تو آپ نے میری طرف منسوب کیوں کیا ہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ مطلب یہ میرا اپنا شعر نہیں ہے, میں نے صرف اسے پہنچایا ہے آگے, ٹھیک ہے نا. تو نسبت دو اعتبار سے ہوتی ہے, ایک اعتبار ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے جس نے بات کی ہے, جیسے کہ یہاں پہ ابن القیم رحمہ اللہ اور ابن مالک رحمہ اللہ نے جن کے اصل یہ شعر ہے. دوسری نسبت ہوتی جس سے آپ سنتے ہیں, جو ادا یا تبلیغ کر رہا ہوتا ہے یا پہنچا رہا ہوتا ہے یہ جملے. اب جب ہم بات کرتے ہیں یہ قول کس کا, یہ بیت کس کا ہے, آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا ہے, یہ شعر کس کا ہے کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا ہے, کس کا شعر کہیں گے؟ پہلا شعر ابن القیم کا ہے, دوسرا شعر جو ہے وہ ابن مالک کا ہے. سبحان اللہ, تو اللہ کے پاک کلام کے تعلق سے بات کیوں نہیں فٹ ہوتی؟ واضح بات ہے نا, ان سے بھی پوچھیں, اشاعر سے جو جماعت اریدی ہے یا معتزلہ, سب سے پوچھ لیں کہ آپ جب آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں یا کوئی جملہ پڑھتے ہیں کسی کا یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں, آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو کتاب پڑھ رہا ہے یہ اسی کی طرف منسوب ہے جو پڑھ رہا ہے, نہ کہ جس نے لکھی کتاب اس کی طرف منسوب ہے, ایسے ہوتا ہے نا؟ تو پھر قرآن کے تعلق سے کیوں کہتے ہیں؟ تعلیل بھی دیکھیں کتنی واضح ہے, سبحان اللہ. اسے شیخ صاحب فرماتے ہیں عظیم رحمہ اللہ, تو قرآن مجید بھی جو اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے اس کی نسبت اسی کی طرف جس نے سب سے پہلے کلام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ, نہ کہ اس کی طرف نسبت ہوتی جس نے اسے پہنچایا ہے اور تبلیغ کی ہے, چاہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. پھر شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کلام اللہ حروف و معانی, قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, حروف اور معنی دونوں. یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا کہتے ہیں, یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے, ان اللہ تعالی تکلم بالقرآن بحروف و معانی, کہ اللہ تعالی نے بے شک اللہ تعالی نے کلام کیا ہے قرآن مجید سے حروف اور معانی. پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وليس کلام اللہ الحروف دون المعانی, قرآن مجید اللہ تعالی کی کلام نہیں ہے کہ صرف حروف ہوں بغیر معنی کے, یعنی معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, دونوں حرف اور معنی اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں. وہ مذہب معتزلہ اور جہمیہ کا جو کہتے ہیں یا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کلام ہے وہ معنی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہوتا ہے، بلکہ الگ سے ایک چیز ہے مخلوقات میں سے، جیسے کہ آسمان ہے، زمین ہے، اونٹنی ہے، گھر ہے اور اس جیسی چیزیں ہیں، وہ الگ سے معنی قائم بذاتی نہیں ہے، قائم فی نفسی نہیں، الگ سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، جو قرآن مجید ہیں، وہ حروف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو نام دے دیا اللہ کا کلام. جیسے کہ اونٹنی کو پیدا کیا اور فرمایا کہ اللہ کی اونٹنی، کعبے کو پیدا کے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ کعبے کی تعمیر ہو، کعبہ وجود میں آیا تو اس کا نام رکھ دیا بیت اللہ، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے. تو اس لیے قرآن بھی اللہ کے کلام ہے اس اعتبار سے، یعنی جو حرف ہیں مخلوق ہیں اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے شیخ صاحب فرماتے کہ جہمی اور معتزلے کا نزدیک کہ اللہ کے کلام حروف ہیں، کیونکہ ان کی یہ عقیدہ ہے کہ جو کلام ہے وہ عبارت ہے، تعبیر ہے اللہ کے کلام کی، جو حروف اور آواز سے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں اور اپنی طرف نسبت کی تشریف اور تعظیم کے لیے. کلام اللہ، قرآن اللہ کے کلام ہے، لیکن حروف جو ہیں اور الفاظ جو ہیں یہ سب مخلوق ہیں. تو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں جب مخلوق ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں جیسے کہ بیت اللہ اور ناقۃ اللہ، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لیکن دونوں مخلوق ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بھی مخلوق ہے. اچھا، پھر شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا الْمَعَانِ دُونَ الْحُرُوفِ، اور نہ ہی قرآن مجید صرف اللہ کے معنی، اللہ تعالیٰ کی معنی ہے حروف کے بغیر. یہ مذہب کلابی اور اشاعرہ کا، اشاعری کلابی کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک معنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آواز اور حروف پیدا کیے ہیں جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں، یا عبارت ہے یا حکایت ہے. سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں کہ معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ حروف ہیں، معنی نہیں ہے، حروف اللہ نے پیدا کیے ہیں بغیر معنی کے، حروف دون المعانی، معنی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جب چاہا کہ یہ ہو قرآن میں الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان حروف کو، الحمد للہ رب العالمین، یہ پیدا ہو گئے، معنی کی ضرورت نہیں ہے، حروف ہیں معنی دون المعانی. اچھا، اشعری ماتریدی، اشعری کلابیہ کیا کہتے ہیں؟ معنی ہے، حروف نہیں ہے، حروف مخلوق ہیں، معنی ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے ایک معنی چاہا ہے کہ اس معنی کی کوئی تعبیر کر لے، کوئی بھی کر لے، تو معنی کا الہام کیا ہے جبریل علیہ السلام کو، اور پھر جبریل امین نے اپنے جو زبان اس ان الفاظ کو پڑھا ہے جو معنی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اب اللہ نے صرف معنی چاہا کہ معنی ایسے الفاظ جس میں یہ اس معنی کی تعبیر ہو جائے، تو جبریل امین نے جب یہ تلاوت کیا ہے، الفاظ جو ہیں حروف اور آواز جو ہے اب یہ مخلوق ہو گئی ہے، معنی مخلوق نہیں ہے، الفاظ حروف مخلوق ہیں. معتزلہ کہتے ہیں حروف بھی مخلوق ہیں، معنی بھی، معنی کی ضرورت نہیں، جب اللہ نے پیدا کیا تو معنی کی کیا بات ہے، ان کو معنی کی کیوں بات مصیبت پڑ گئی ہے اشعری کلابیہ کو، ماتریدیہ کو، ان کے نزدیک کیونکہ کہتے ہیں حروف اگر ہم مان لیتے تو حروف تو مخلوق ہیں، الفاظ، آواز، زبان کی ضرورت ہے، گلے کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے، مخلوق میں ہوتی ہے، تو کیسے مان لیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کی زبان بھی ہونی چاہیے، لازمی ہے، پھر یہ جو ووکل کارڈ ہے، حلق ہے، یہ چیزیں سب ہونے چاہیے، تو مخلوق میں ہوتی ہے، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، حروف اور معنی جو ہیں، حروف اور الفاظ جو ہیں، اس لیے تعبیر جو ہے، جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور الفاظ جو مخلوق ہیں، حروف اور الفاظ یہ مخلوق ہیں. تو شیخ صفر مات شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ مذہب ہے کلابی اور اشعریہ کا، ان کے نزدیک یا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کلام جو ہے وہ معنی فی نفسی ہی، اللہ تعالیٰ کو معنی چاہا ہے اپنے نفس میں، اور پھر اللہ نے پیدا کیا ہے آواز اور حروف جو اللہ تعالیٰ کے اس معنی پر دلالت کرتی ہیں، یا تو عبارت ہے یا حکایت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، جیسے گزر چکا ہے. اور پھر شیخ ابن تیم رحمہ امام ابن تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی یہ کہتا ہے یا اگر ہم یہ انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کا انکار کرتے ہیں، تو یقیناً ہم نے ان دو چیزوں کو باطل کر دیے، شریعت کو بھی اور قدر تقدیر کو بھی. وہ کیسے؟ شریعت اس لیے باطل ہو گئی کیونکہ تمام جو بھی رسالات ہیں، جو بھی پیغامات ہیں، وہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہیں، وحی کے ذریعے آئی ہیں. اور وحی جو ہے یہ وہ چیز ہے جو پیغمبروں کو پہنچی ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی نفی کر دیں، انکار کر دیں، تو پھر وحی کا انکار ہو جاتا ہے، اور اگر وحی کا انکار ہو جاتا ہے تو شریعت کا انکار ہو جاتا ہے. شریعت کے اساس کیا ہے؟ وحی ہے نا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہی نہیں ہے اور ان کا انکار کر دیں آپ، اللہ کلام کرتے ہی نہیں ہے، تو پھر شریعت وحی کہاں سے آئی؟ واضح ہے نا. اچھا، قدر کے کس طریقے سے انکار ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، کائنات کو پیدا کیا ہے کن فیکون سے. جب اللہ تعالیٰ کن فیکون کہہ ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہی نہیں ہے اور ہم کلام کا انکار ہی کر دیں، پھر کن فیکون کہاں سے آیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، سورۃ یاسین آیت نمبر 82. تو جب کن فیکون اللہ تعالیٰ کہہ ہی نہیں سکتا، تو پھر کائنات کہاں سے آئی؟ تو شریعت کی بھی باطل کر دیا، اور تخلیق اور کائنات اور مکمل ہر چیز کو آپ نے باطل کر دیا ہے. تو یہ عقل دلی بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنے سے سوائے بدعت اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تو نہ پھر شریعت باقی رہتی ہے اور نہ ہی پھر یہ کائنات پوری باقی رہ سکتی ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق کن فیکون سے ہوئی ہے، اور کن فیکون کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ ہی کہے. اچھا، مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو یہ معنی جو ہے، اس معنی کا الہام کیا ہے، اور کسی اور مخلوق نے کن فیکون کہا ہے، پھر مخلوق نے پیدا کی کائنات. پھر دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کہتے کہ کلام کی صفت الکلام، یہ کلام مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کلام سے پاک ہے، کلام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو کائنات کہاں سے آئی؟ کہتے کن فیکون سے. کن فیکون کس نے کہا ہے؟ وہ تو کہہ نہیں سکتا، وہ تو کہتے اللہ تعالیٰ کہہ ہی نہیں سکتا نا. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ کوئی اور مخلوق ہے یا کوئی اور ذات ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس نے کن فیکون کہا ہے. یہ بات لازم آتی ہے کہ نہیں؟ یہاں آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کن فیکون فرمایا ہے، کن فیکون کہا ہے، اور اس کن فیکون سے پوری کائنات وجود میں آئی، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتا، تو پھر کن فیکون کس نے کہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی اور ذات ہے تو پھر شرک ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور ذات بھی موجود ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ کلام کر سکتا ہے، جو کلام کر سکتا ہے وہ مخلوق ہے، تو مخلوق نے مخلوق کو پیدا کیا ہے پھر. تو ان کی یہ قول جو ہے بالکل باطل ہے، عقلا و شرعا اور ہر اعتبار سے. پھر اگلا فصل شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فصل فی الایمان برؤیت المؤمنین ربهم یوم القیامۃ ومواضع الرؤیا. ایک فصل ہے، باب باندھا ہے، یا اس عقیدے کے اندر ایک باب ہے عقیدہ وسطیہ میں، کہ اس بات پر ایمان کے مومن جو ہے اپنے رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن، اور کہاں کہاں پر دیدار ہوگا. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فصل وقد دخل ایضا فیما ذکرناه من الایمان به وبکتبه وبملائکته وبرسله الایمان بان المؤمنین یرونه یوم القیامہ. اور اس ایمان میں داخل، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ بات بھی داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان میں سے یہ بھی داخل ہے کہ مومن جو ہے بے شک اپنے رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن. اب سوچ رہا ہوں کہ پہلے بھی گزر چکا ہے یہ باتیں, ریپیٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن کے ساتھ ہے, مزید معلومات, جیسے حکایت ہے عبارت ہے انکلام جیسے گزر چکا ہے, پہلے نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے, یہ حسن تصنیف میں سے جب کوئی چیز کی اہمیت ہوتی ہے آپ اسے ایک مرتبہ نہیں, اس کو تکرار کر کے بار بار اسے کا ذکر کرتے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے. دیکھو قرآن مجید کو دیکھ لیں آپ, اب مختلف قصے دیکھتے ہیں یا مختلف پیغامات دیکھتے ہیں آپ, وہ ریپیٹ ہوتے ہیں, اس کا تکرار ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ تاکہ آپ اپنے دل میں اس بات کو بسا لیں کہ اس بات کی اہمیت بھی ہے اور آپ کی یاد دہانی بھی ہوتی رہتی ہے, پھر آپ اسے یاد بھی کرتے, عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار, پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں لیکن یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان شامل ہے. اللہ تعالیٰ کلام کے تعلق سے بات ہوئی وہ, اور خصوصی طور پہ یہ جو ہم بات اب کر رہے ہیں کہ مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن. اچھا, ایمان بھی اندر یرونہ یوم القیامہ, یہ تو بات ظاہر ہے, واضح ہے کہ مومن اپنے رب کا دیدار کریں قیامت کے دن, کیونکہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں سے ہے. یعنی یہ جملہ جو ہے کہ مومن اپنے رب کا دیدار کریں قیامت کے دن, اس جملے میں اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ثابت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان بھی ثابت ہوتا ہے, فرشتوں پر, اللہ تعالیٰ فرشتوں پر ایمان بھی ثابت ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان بھی ثابت ہوتا ہے. یہ چار چیزیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے ثابت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دی ہے تو ہم نے اس پر ایمان رکھا ہے, اس کی تصدیق کی ہے, تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ثابت ہو گیا. اچھا, کتابوں پر ایمان کیسا ہے؟ کیونکہ کتابوں میں ذکر ہے کہ اللہ کی کتاب دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, جب اس کی تصدیق کرتے ہیں تو کتاب پر ایمان ہو گیا کہ نہیں؟ جیسے نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرة الی ربہا ناظرة, سورۃ القیامہ میں اللہ کی پاک کتاب قرآن مجید میں ہے نا یہ آیات, ہم نے اقرار کیا کہ نہیں, اس پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں, تو اللہ کی کتاب پر ایمان ہے کہ نہیں, ایمان ثابت ہو گیا. اسی طریقے سے فرشتوں پر ایمان, یہ جو دلائل ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی, قرآن مجید موجود ہیں, کس نے کس کے ذریعے سے ہمیں یہ ملا ہے؟ وحی. وحی کا ذمہ دار کون فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. فرشتوں میں سے ہیں کہ نہیں؟ فرشتوں میں سے ہیں. تو جب آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار ہو قائمہ کے دن, گویا کہ آپ فرشتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں, اور رسولوں پر ایمان, یہ بھی واضح بات ہے کہ رسولوں نے ہی یہ خبر دی ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن, جو تصدیق کرتا وہ ایمان رکھتا ہے, اور ہم اس پر, ہمارے اس پر ایمان ہے, تو اس پر رسولوں پر ایمان بھی ثابت ہو گیا ہے. عیاراً بابصارہم, یعنی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, کما یرون الشمس صحا لیس دونها سحاب, شوس بن تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے کہ سورج کو دیکھتے ہیں بالکل صاف دیکھنے والے, اور سورج کے بیچ میں جب کوئی بادل وغیرہ نہیں ہوتا تو آپ صحا یعنی بالکل صاف دیکھتے ہیں سورج کو. اور رؤیت سے مراد یعنی آنکھوں کی رؤیت, آنکھوں کا دیکھنا جو ہے, اور جو تشبیہ ہو رہی ہے سورج کو دیکھنے کی, یہ یعنی سورج کو جیسے آپ دیکھتے ہیں دن میں, اور اللہ تعالیٰ کا دیدار مومن کے قیامت کے دن, یہ تشبیہ سورج کو اللہ تعالیٰ سے نہیں دی جا رہی, بلکہ جو بینائی ہے, جو دکھائی ہے, جو جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کی تشبیہ کی جا رہی ہے, کہ جیسا کہ دنیا میں ہم سورج کو دیکھتے ہیں بغیر کسی گرد و غبار کے یا بغیر کسی بادل کے بیچ میں، تو بالکل صاف نظر آتے، جیسے ابھی سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اشراق کے وقت، اب دیکھتے بالکل صاف سورج نظر آتا ہے آپ کو. قیامت کے دن بھی مومن رب کا دیدار کریں گے، بیچ میں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، بالکل صاف دیکھنا ہوگا. شیخ سمتی رحمۃ اللہ کا یہ جملہ، وکما یرون القمر لیلۃ البدر لا یضامون فی رؤیتہ، اور جیسا کہ چاندنی رات میں یا چودھویں کے رات میں جو ہے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں اور چاند کو دیکھنے میں ان کی کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار بھی قیامت کے دن ایسے ہوگا. یہاں پر بھی واضح بات رہے، یہ تشبیہ جو ہے وہ چاند کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں دی جا رہی، کیونکہ اہل بدعت نے کیا کہا ہے کہ یہاں تو اب تشبیہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہیں، نہیں، حدیث میں کبھی نہیں ہے، ہرگز یہ معنی ہے ہی نہیں، یہ کفر معنی کیسے ہو سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرما سکتے ہیں؟ معنی کیا ہے؟ جیسے کہ دنیا میں تم چاند کو دیکھتے ہو بالکل واضح، چودھویں کا چاند کی مثال کیوں دیکھو، بالکل واضح ہوتا ہے، روشنی بالکل عیاں ہوتی ہے سب کے لیے، واضح ہوتی ہے، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار مومن اسی طریقے سے کریں گے جیسے کہ دنیا میں لوگ چودھویں چاند کو دیکھتے ہیں. رؤیت کی صرف، نہ کہ مرئی جسے دیکھا جا رہا ہے. اچھا، کہاں کہاں پر دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یرونہ سبحانہ وہم فی عراصات القیامہ، یعنی قیامت کے دن، عراصات القیامہ میں، اور عراصات کہتے ہیں جب عرصہ ہے، اور عرصہ وسیع جگہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی بلڈنگ وغیرہ کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن زمین بدل دی جائے گی اور بالکل میدان ہوگا زمین میں، تو عرصات ایک کھلی جگہ میدان کو کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مد الادیم، یہ مد الجلد، بالکل وسیع میدان ہوگا. اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے مومن اپنے رب کا دیدار کریں گے، یعنی میدان محشر میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ مطففین آیت نمبر 15 میں، ان لوگوں کے تعلق سے جو قیامت کے دن کا انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یقیناً یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کے دیدار سے محجوب ہیں، روک دیے جائیں گے، تو رب کا دیدار نہیں کریں گے. کون ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا انکار کرتے ہیں، یوم الدین کا انکار کرتے ہیں، کہ قیامت کا جو انکار کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کافر ہیں، اور کافر اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کریں گے قیامت کے دن. یوم الدین یعنی یوم الدین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو کب کی بات ہو رہی ہے؟ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے رب العالمین کے حساب کے لیے، قیامت کے دن. اچھا، تو جب کافروں کو روک دیا جائے گا، کافر نہیں دیکھیں گے، تو پھر مومن دیکھیں گے کہ نہیں؟ تو اس آیت کے مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے، مفہوم مخالف جسے کہتے ہیں، ایک منطوق ہے، ایک مفہوم ہے. منطوق کیا ہے؟ کہ کافر رب کا دیدار نہیں کریں گے. مفہوم کیا ہے؟ مومن رب کا دیدار کریں گے. ورنہ پھر کافروں کو کیوں روکا گیا ہے؟ اگر کوئی دیدار کر ہی نہیں سکتا تو خصوصی طور پر کافروں کا ذکر کیوں ہے؟ تو تمام کا ذکر ہوتا نا، جو بھی قیامت کے دن لوگ ہیں، مومن ہیں، کافر، کوئی بھی، سب کو روک دیا جاتا نا. جب کافروں کو روک دیا گیا ہے، یہ ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے وعید ہے کہ نہیں؟ وعید ہے ان کے لیے، تو مومن اس وعید سے بچ گئے. یا مومن رب کا دیدار کریں گے کہ نہیں؟ دیدار کریں گے. ورون کردہ کہ بعد دخول الجنہ، اور پھر دوبارہ دیدار ہوگا جب جنت میں داخل ہوں گے. اچھا، قیامت کے دن لوگ دیدار کیسے کریں گے یا کون دیدار کرے گا؟ لوگوں کی تین قسم ہے قیامت کے دن اس اعتبار سے، اور ویسے بھی دیکھا جائے اگر، یا تو خالص مومن ہیں ظاہر و باطنن، یا خالص کافر ہیں ظاہر و باطنن، یا ظاہر طور پر مومن ہیں اور باطن میں کافر ہیں، یا منافق ہیں. تین قسم کے لوگ ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں. مومن جو ہے اپنے رب کا دیدار کریں گے قیامت کے دن بھی اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی. جو کافر ہیں مطلقاً رب کا دیدار نہیں کریں گے، نہ تو قیامت کے دن اور جنت میں وہ داخل ہوں گے نہیں، تو اس لیے وہ اسے محروم ہو جائیں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ رب کا دیدار ہوگا اور دیکھیں گے، لیکن رؤیت غضب عقوبہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اور سزا کے طور پر، لیکن آیت کے ظاہر اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار نہیں کریں گے. یعنی واضح الفاظ ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو یہ نہیں فرمایا کہ غضب یا غصے کے اعتبار سے دیکھیں گے. جو مرافق ہیں قیامت کے دن تو دیکھ پائیں گے، اس کے بعد پھر کیونکہ جنت میں داخل ہوں گے نہیں دیکھیں گے، وہ حسرت ہوگی، میں اس کے بعد کبھی دیکھ نہیں سکیں گے. شیخ حسین مثیم رحمہ اللہ فرماتے ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، پھر یعنی قیامت مومنوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن کے دیدار کے بعد مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے جنت میں داخل ہونے کے بعد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جب چاہے اپنے دیدار کرے مومنوں کو جنت میں. اور تمام حالات میں یعنی کس کیفیت سے اللہ تعالیٰ دیدار کرانا چاہتا ہے اور کب کرانا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اس رؤیت یا اس دیدار کی حقیقت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اس کی کیفیت کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یعنی حقیقتاً تو دیدار تو ہوگا، اس کی کیفیت، اس کا کن، کیسا دیدار ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یعنی ہم کیفیت نہیں جانتے، لیکن دیدار رؤیت کا معنی بالکل معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے مومن جو ہے قیامت کے دن، جیسے کہ چاند کو دیکھا جاتا ہے دنیا میں، لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے. وہ یہ کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنا دیدار کرے گا، اور اس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے بات ہوئی، یہاں تک جتنی بھی ہم نے پڑھا عقیدہ واسطیہ جو ہے، آج بات کا اختتام ہوا الایمان باللہ. کتنے درس ہو گئے تقریباً، کاؤنٹ کیا آپ نے؟ 72، یہ آج کا، یہ 73 ہے، 73، 73 درس صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے. اچھا، اگلا درس ہوگا انشاءاللہ الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان. ارکان ایمان کتنی ہیں؟ 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، تعالیٰ کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ابھی میں نے کہا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات ہوئی ہے، اگلا درس ہوگا آخرت پر ایمان انشاءاللہ. تو باقی 3 کہاں گئے ارکان؟ فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان. کس میں شامل تھا؟ دیکھیں ایک جملے میں کر دیا شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے، ایک جملے میں. کیا جملہ تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کے دلائل جو ہیں، جب ہم پڑھتے قرآن مجید میں، یہ اس واضح ثبوت ہے. اس سے اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی شامل ہے، کتابوں پر ایمان بھی ہے، فرشتوں پر ایمان بھی ہے، رسولوں پر ایمان بھی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے قرآن مجید میں، جب ہم پڑھتے قرآن مجید میں کہ مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور کافر دیدار نہیں کریں گے، یعنی سورۃ القیامہ کی آیت جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے بالکل پر رونق چہرے ہوں گے، نظارت سے خوبصورت پر رونق. کیوں؟ کیونکہ رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. نظرہ اور نظر، سبحان اللہ. اچھا، سورۃ المطففین میں کلا انہم عن رب یومئذ لمحجوبون، ٹھیک ہے نا، کافر اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دے جائیں گے، دیدار نہیں کریں گے کافر. یہ کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید میں، اللہ کی پاک کلام ہے. جب ہم ایمان رکھتے اس بات پہ کہ یہ مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے قیامت کے دن، تو پھر کتاب پر ایمان ہوا کہ نہ ہوا؟ یہ کتاب قرآن مجید میں، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو آیات ہیں، وحی ہیں. کس کے ذریعے سے نازل ہو وحی؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے. فرشتے پر ایمان ثابت ہوا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اسی طریقے سے یہ خبر کس نے دی ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، امت کو یہ خبر پہنچے، دنیا میں یہ خبر پہنچائی ہے. قرآن مجید وحی ہے، اور مبلغ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. تو رسول پر ایمان بھی شامل ہے کہ نہیں؟ اچھا، ہم بات کر رہے ہیں کتابوں کی، فرشتوں کی، رسولوں کی، جبکہ بات ہو رہی ہے ایک کتاب کی، ایک فرشتے کی اور ایک رسول کی، تو سب پر ایمان کیسے ہو گیا؟ ایک جھٹلایا تو سب، بارک اللہ فیک، ایک جھٹلایا سب کو جھٹلایا. اگر قرآن مجید کو کوئی جھٹلا دیتا ہے یا جبریل علیہ السلام کو جھٹلا دیتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیتا ہے تو کافر ہے کہ نہیں؟ اگر باقی تمام کتابوں پر ایمان ہے، تمام فرشتوں پر ایمان ہے اور تمام رسولوں پر ایمان ہے سوائے ایک کے، تو کافر ہے. تو جس نے ایمان رکھا قرآن مجید پہ تو گویا کہ باقی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، کیونکہ قرآن مجید مہیمن ہے. جبریل امین علیہ السلام پر ایمان رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھنا، یہ ثابت ہوتا ہے کہ شخص جو ہے مومن میں سے انشاءاللہ. لیکن ایک کا ذکر جو اس لیے کیا ہے کہ ایک ہی کافی ہے، تو اس اعتبار سے کہ اب چار ارکان ایمان میں سے چار ہو گئے ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان. اگلے درس میں انشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں، میں نے مختلف کتابیں دیکھی ہیں کہ جو آخرت پر ایمان جس ترتیب سے اور جس پیارے انداز سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مختلف مختصر انداز میں اور بڑے مختلف طریقے سے بیان کیے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، فنگر ٹپس پہ یاد کر سکتے ہیں. اور میں نے بھی سچ بات ہے کئی کتابیں پڑھی تھیں، جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو میں نے یاد کیا ہے الحمدللہ، جو مجھے بھی بہت فائدہ ہوا ہے کہ میں نے بھی عقیدہ سے پڑھنے کے بعد فنگر ٹپس پہ یاد کر لیا تھا کہ کس پیارے انداز ترتیب کے ساتھ آخرت پر ایمان، وہ کہتے کسی آخرت پر ایمان، آپ حیران ہو جائیں، کوئی تعریف کر سکتا ہے آخرت پر ایمان کیا مطلب ہے؟ مختلف تعریفات میں نے دیکھی، مختلف پڑھی ہیں، لیکن ایک جملہ جو ہے نا شیخ الاسلام نے کمال کر دیا. ایک جملے میں کیا ہے جانتے ہیں؟
مرنے سے لے کر جنت اور جہنم میں جا رہا
ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا مرنے کے بعد سے لے کے آپ کے آخری انجام تک، اسے کہتے ہیں ایمان بالیوم الاخر. دیکھ، مرنے کے بعد سے لے کے آپ کے آخری انجام تک، چاہے جنت آخری انجام یا جنت یا دوزخ ہے، سبحان اللہ، تو آخری انجام تک انسان کے ساتھ، جو مخلوق کے ساتھ، جو مکلف ہے، اس کا جو بھی ہوگا مرنے کے بعد سے لے کے اس کے آخری انجام تک، اسے کہتے ہیں الایمان بالیوم الاخر. کیونکہ موت چھوٹے قیامت ہے، یہاں سے آپ شروع کریں اور پھر قبر کا مرحلہ ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونے کا مرحلہ ہے، پھر میدان محشر ہے، پھر حوض ہے، پھر حساب ہے، پھر ترازو ہے، پھر پر صلات ہے، پھر قنطرہ ہے، پھر جنت ہے، دوزخ ہے، ساری چیزیں جو ہے سبحان اللہ، شفاعت بیچ میں بھی آ گئی ہے، ساری یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ترتیب ہے. یہ جب بھی بارہ تیرہ چیزیں ہیں، ان سب پر ایمان، ایک جملہ ایمان بالیوم الاخر. تفصیل انشاءاللہ درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.